کوئی شک ہے؟ کوئی شبہ ہے؟ معجزے سے نبی کو پہچانا جاتا ہے، نبی سے خدا کو جانا جاتا ہے. جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے. معجزے سے نبی کو پہچانا جاتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نبی کو نبی مان لیں اور اس کے معجزے کو نہ مانیں. ورنہ نبوت ماننا بلا دلیل ہوگا. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی چند معجزے پیش کرے، ان میں سے کچھ معجزے ہم قبول کر لیں، کچھ قبول نہ کریں. اگر وہ نبی ہے تو جو کچھ وہ دے لے لو. تو اب دلیل ختم نبوت، دلیل نبوت مصطفیٰ اور دلیل ختم نبوت مصطفیٰ، جس کے جو منصب ہوں گے اس کے اتنے ہی معجزے ہوں گے. کسی کا ایک سے زیادہ منصب ہو تو ایک سے زیادہ اس کے دلائل ہوں گے. تو پیغمبر نبی بھی ہیں، پیغمبر رسول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر خاتم النبیین بھی ہیں، ہمارے پیغمبر امام المرسلین بھی ہیں، ہمارے پیغمبر امام بھی ہیں. ہمارے پیغمبر ولی بھی ہیں. آپ کو کوئی شبہ تو نہیں ہے اس میں؟ اصل میں ولی تو اللہ ہے، لیکن اس نے خود اعلان فرمایا ہے کہ میں ولی ہوں اور میرا یہ رسول بھی ولی ہے. اور یہیں تو تھوڑی ہے آیت، ارے مجھے بھی کیا ہو گیا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ملت کو کیا ہو گیا ہے اور ملت رسول کی دی ہوئی کچھ چیزیں لیتی ہے کچھ چیزیں نہیں لیتی. یہاں تو خدا کی دی ہوئی کبھی کچھ چیزیں لیتی ہے کچھ چیزیں چھوڑ دیتی ہے. جب ولایت حق کا موضوع آگے بڑھے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، پھر دوسری آیتیں ڈھونڈیں گے یا نہیں کہ ولی کی تفسیر کیا ہے، تعریف کیا ہے، ولی کا مضمون کہیں اور بھی آیا یا نہیں، ولی کا موضوع کہیں اور بھی آیا یا نہیں. جب سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ تک پہنچیں گے تو پھر ایک آیت مل جائے گی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ورسولہ کے بعد آیت نہیں ہے، آگے آیت نہیں ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کو ڈھونڈو، رسول کو ڈھونڈو، اس کے بعد ان ہستیوں کو ڈھونڈو جو رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں. تو یہ تو درمیان میں باتیں آتی چلی جا رہی ہیں اور کئی جہت سے گفتگو شاخ در شاخ تقسیم ہو سکتی ہے، اس لیے میرے لیے مشکل ہوتی ہے کہ گفتگو کو ایک خط مستقیم میں آگے بڑھانا ہے. ولی اللہ ہے، اس کی ولایت کا موضوع اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت اور نبوت تک ہم نہ پہنچیں اور ان کی نبوت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ان کے معجزات معجزات پیغمبر کیا ہیں؟ معجزات پیغمبر میں ایک بہت مشہور اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، ہے یا نہیں؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ جس کو قرآن مجید کے معجزہ ہونے میں شک ہو وہ کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن کیا بس ایک یہی معجزہ ہے؟ حضور کی سیرت خود معجزہ ہے، حضور کی شخصیت سراپا معجزہ ہے، اور یہ قرآن قرآن صامت ہے. یہ قرآن وہ ہے کہ جب رسول پڑھیں تب اس کی آواز سنائی دیتی ہے. رسول نے کچھ اور معجزے پیش کیے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مطالعہ کیجئے. میں حوالہ دیتا ہوں، بہت سے خطبہ حوالہ دے کر آگے گزر جاتے ہیں. مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، یہ آپ کا کام ہے. دیکھیے پیغمبر کی آغوش میں کبھی ایک بچہ آیا تھا کوئی صحن حرم میں، خانہ کعبہ میں، اور آتے ہی اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تھی، قبل اس کے کہ جبرائیل آ کر رسول کے سامنے تلاوت کریں. یہ کیا کم معجزہ ہے پیغمبر؟ اچھا نہیں، چلیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ہو اور کسی کی کتاب میں نہ ہو. میں صرف ایک بات پہ غور کرتا ہوں، ایک بات جس بات پہ ساری امت کا اجماع ہے، ساری امت کا اجماع. کیا ہے وہ اجماع؟ پیغمبر کے کا ایک بڑا معجزہ، بڑا معجزہ میں عرض کر رہا ہوں. پورے مکے میں بت سجے ہوئے تھے، بت ہی بت، حتیٰ کہ قلب مکہ خانہ کعبہ میں بت سجے ہوئے تھے. حضور آئے تھے حقیقت توحید کو آشکارا کرنے کے لیے. بتوں کو طاق دیوار سے ہٹانا مشکل ہے یا طاق دل سے؟ کہاں سے ہٹانا مشکل ہے، طاق دیوار سے یا طاق دل سے؟ طاق دل سے. عجب رخ پہ ذہن چلا گیا آج، عجب رخ پہ ذہن چلا گیا. طاق دیوار سے ہٹانا مشکل نہیں ہے، جناب ابراہیم نے بھی ہٹا دیا تھا. جناب ابراہیم بت شکن ہے، پیغمبر بھی بت شکن ہے، لیکن جناب ابراہیم تنہا بت شکن تھے. پیغمبر تنہا بت شکن نہیں ہے، خود بت شکن بن جانا آسان ہے، دوسرے کو بت شکن بنا دینا مشکل. پیغمبر کا علی ابن ابی طالب کو بت شکن بنانا بھی پیغمبر کا معجزہ ہے. ابھی وہ بات واضح نہیں ہوئی جو میرے ذہن میں ہے، ابھی وہ بات واضح. بت شکن بنانا آسان نہیں ہے اس ماحول میں، اس ماحول. خود پیغمبر تو نبی تھے، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لیکن پیغمبر کے سامنے کوئی بچہ پیدا ہو جو پیغمبر کا بیٹا نہ ہو، واہ 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 उस बच्चे की ऐसी तरबियत करना कि वो बच्चा भी कभी पूरी जिंदगी किसी बुत को सजदा ना करे, ताकि दुनिया उसे करम अल्लाह वजहू कहे। मुजज़े दो थे पैगंबर के, अली और कुरान। ये मिसरा मरहूम डॉक्टर सैयद सफदर हुसैन मरहूम का है, जो के बहुत मारूफ और मशहूर माहिर तालीम भी थे, शायर भी थे, मरसिया गो भी थे, और बड़ा काम किया है उन्होंने डॉक्टर सैयद सफदर हुसैन मरहूम। इसी आपके मुल्क में बहुत खिदमतें की हैं उन्होंने, एजुकेशन में और अदब में, लिटरेचर में। और यही मिसरा पढ़ते हुए मिंबर पे उन्होंने जान जाफरी के सुपुर्द किया। परवरदिगार उनके मकामात को बुलंद फरमाए। मुअज्जज़े दो थे पैगंबर के, नबी अली और कुरान। तो कुरान तो है मुअज्जज़ा, अली मुअज्जज़ा किस एतबार से, किस एतबार से? अली नबी का मुअज्जज़ा, अली किसका मुअज्जज़ा है? नबी का मुअज्जज़ा। जैसे कुरान का इनकार नबुव्वत मुस्तफा का इनकार है, ऐसे ही अली का इनकार अली जब पैदा हुए उस वक्त तक हुजूर मबऊस पर रिसालत नहीं हुए थे, वही नहीं आई थी, वही नाजिल नहीं हुई थी। जिब्राइल बज़ाहिर हुजूर के पास पैगाम रब्बानी लेकर बाउनवान नबुवत और रिसालत नहीं आए थे, और जनाब अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई। अब आप अपने समाजी हालात को पेश नजर रखें, बच्चों की तरबियत किस तरह करते हैं माँ बाप, जिस दौर में जो तकाजे होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। और माँ बाप के दिल में जिससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उसी की जमानती में बच्चों को देते हैं। की 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, आज की 21वीं सदी की बात, आज की 21वीं सदी की बात। मगरिब का कोई रहने वाला हो या मशरिक का, दिल में एतिकाद किसी ना किसी का होता है। जिसका एतिकाद होता है उसके सुपुर्द इंसान अपनी औलाद को कर देता है। तवज्जो है, हमारे यहां बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते ही कान में अजान कहते हैं, अकामत कहते हैं, छोटे से बच्चे को नहला धुला के ले जाके मस्जिद में यूं सजदा कराते हैं। अभी वो मुकल्लफ नहीं है, अभी उसे शुऊर नहीं है, कुछ नहीं है। माँ बाप ने उसे मस्जिद में ले जाके पेशानी झुका दी, रगड़ दी पेशानी मस्जिद की जमीन पर, ताकि ये मालूम हो जाए कि ये मुवाहिद का बेटा है। ये एक अलामत है कि परवरदिगार हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये बच्चा हमने तेरे सुपुर्द किया। हम अपने मुल्क में देखते हैं बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप जो बुतपरस्त हैं वो ले जाकर मंदिरों में बच्चों की पेशानी उसी तरह रगड़ते हैं जिस तरह हम मस्जिदों में ले जाकर। अब तवज्जो रहे कि मुस्तफा का मुअज्जज़ा क्या है। अली को बुत शिकन के तौर पर बनाकर इतना बड़ा किया कि खाने काबा से ताके दीवारे काबा से बुत बाद में हटाए अली ने, लेकिन अगर
اگر علی کے والدین کو پہلے سے با ایمان نہ مانے کوئی تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے ان کے تاکہ دل سے بت ہٹا دیے تھے۔ تب تو علی کی تربیت ایسی ہوئی کہ پوری زندگی بچپن سے لے کر گہوارے سے لے کر اور جوانی تک علی نے کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ کرم اللہ وجہ محمد۔ کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ نے اس کے چہرے کو وہ کرامت بخشی ہے، وہ بزرگی بخشی ہے، وہ شرف بخشا ہے کہ اس کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہ جھکی۔ کیوں نہ جھکی؟ اس لیے کہ زیر سایہ مصطفیٰ پروان چڑھا، زیر سایہ مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ علی، علی دلیل نبوت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی من جملہ دلائل نبوت مصطفیٰ۔ جس کی تربیت کر دی پیغمبر نے وہ دلیل نبوت پیغمبر بن گیا۔ اسی آغوش میں، جس آغوش میں پیغمبر نے علی کی تربیت کی تھی۔ لیکن تربیت کا لفظ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے، تربیت، تعلیم اور تربیت۔ کل میں نے گزارش کی تھی تعلیم اور تربیت بچوں کے لیے کام جتنا ہونا چاہیے کم ہو رہا ہے۔ بچوں کا لٹریچر، نوجوانوں کا لٹریچر۔ اب مجھے سامنے تشریف فرمائیں تو بس دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ جناب علی محمد سید صاحب، انہوں نے بچوں کے لیے بہت اچھی مفید کتابیں لکھی ہیں، اور حضرات لکھ رہے ہیں جو کتابیں دینی، مذہبی، سائنسی۔ بچوں کے لیے لکھنا آسان نہیں ہے، بلکہ مجھے کسی ادیب کا جملہ یاد آتا ہے کہ ایک ڈسکشن میں کسی نے کہا کہ بھائی بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بچوں کی سطح پر اتر کر لکھنا بڑوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو دوسرے ماہر ادیب اور بزرگ ادیب کو جلال آ گیا، اس نے کہا کہ تم نے بچوں کی توہین کی ہے، بچوں کے لیے اتر کے لکھنا نہیں ہوتا، خود کو بچوں کی سطح پر اوپر اٹھانا مشکل ہوتا۔ کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے بے ریا زندگی بسر کرتے ہیں، بچے مصلحتوں سے عاری زندگی بسر کرتے ہیں، بچے فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں، یہ بڑے ہیں جو اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو اور پہلے سے وہاں کوئی صاحبان توحید موجود ہو، مصطفیٰ موجود ہو، وہ مصطفیٰ جس نے تاک دیوار سے نہیں تاک دل سے بتوں کو ہٹا دیا۔ یہ تو آج کی گفتگو پر بنائے تنزل تھی، جسے کہتے ہیں منطق کی زبان سلم نا، آپ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں، ورنہ حقیقتیں تو اس سے کہیں بلند تر، کہیں بلند تر۔ بہرحال جس آغوش میں علی کی تربیت ہوئی، اسی آغوش میں کچھ اور ہستیاں ہیں جنہوں نے تربیت پائی بالکل اسی انداز سے. علی آغوش پیغمبر میں آئے اور پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. اس کے بعد زہرا سلام اللہ علیہ, آغوش پیغمبر میں آئیں, ان کو پیغمبر نے زبان چسائی. اور حسن مشتبہ پیغمبر کی گود میں آئے, پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. حسین پیغمبر کی آغوش میں آئے, پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. جس طریقے سے دلیل نبوت پیغمبر علی کی ذات ہے, اسی طرح دلیل نبوت مصطفیٰ حسین کی ذات ہے. اس عنوان سے میں ولایت حق اور امامت حسین کی گفتگو کر رہا, اور بعنوان حصر اس لیے کہا ہے کہ اب بشریت کے لیے, اب بشریت کے لیے. یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مگر چونکہ بات اہم ہے, ضروری ہے, واقعی ہے, حقیقی ہے. اور پھر میرا ایک اصول ہے کہ جب جھوٹ کہنے والے جھوٹ بولنے سے نہیں تھکتے, مقابلے میں سچ دہرانے والوں کو تھکن کا احساس نہیں ہونا. اب اس لیے منحصر ہے ذات حسین میں, منحصر ہے ذات حسین میں ولایت حق تک پہنچنے کا راستہ. کیونکہ اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج نہ ختم نبوت مصطفیٰ کا عقیدہ ہوتا, نہ نبوت مصطفیٰ کا عقیدہ. کیونکہ اصلاً وہ بات بار بار کہی جا رہی تھی, لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت و سلطنت قائم کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے, ایک ڈھونگ رچا ہے, ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا, نعوذ باللہ, نہ کوئی وحی آئی. تو جب کوئی ملک ہی نازل نہیں ہوا, کوئی وحی ہی نہیں آئی, تو نبوت کہاں؟ اور جب نبوت نہیں تو ختم نبوت کہاں؟ ایسے موقع پر حسین نے فرمایا تھا, ان مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ ہے؟ ابھی میں مقام مصائب میں گفتگو کو نہیں لے جا رہا ہوں, لیکن یہ ایک تسلسل کلام ہے, اس لیے گزارش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ نبوت مصطفیٰ تک اس وقت تک اب ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ کربلا سے نہ گزریں. حسین لے جائیں گے محمد تک, محمد لے جائیں گے خدا تک. سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم یہی ہے. ولایت حق کا اعلان عملاً کس نے کیا؟ عملاً ولایت حق. کل سے پرسوں سے یہی تو گفتگو ہو رہی ہے, خدا کا اقتدار ہے یا نہیں, سلطنت الہی قائم ہے یا نہیں. اگر سلطنت الہی کا یقین نہ ہو تو انسان کسی بھی جابر کے آگے سر جھکا دے گا. دیکھیں سادہ سی بات ہے, بالکل عام فہم انداز میں عرض کر رہا ہوں. کسی شخص کا کسی سے تنازعہ ہو کوئی, اور وہ مسئلہ جو ہے لوئر کورٹ میں پہنچ جائے, اور فرض کیجئے کہ لوئر کورٹ میں, اب آج کل میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, مجھے مسلمان ملکوں میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے پابند ہوں گے, مجھے سوئے زن رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب وہ لوئر کورٹ میں معلوم ہوا کہ کوئی مطمئن نہ ہو سکا, تو وہ شکست قبول نہیں کرے گا جب تک اسے یقین ہے کہ لوئر کورٹ کے اوپر ہائی کورٹ بھی کوئی چیز ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو اسے یقین ہے کہ بھائی سپریم کورٹ بھی کوئی چیز ہے. جب تک اسے کسی اوپر سے مدد اور نصرت کا یقین ہوگا جب تک اسے کسی اوپر سے کسی برتر مقام سے نصرت مدد سرپرستی تعاون اور حق مل جانے کا یقین نہ ہوگا اس وقت تک وہ جد و جہد جاری نہیں رکھے گا توجہ ہے یہ فطرت انسانی ہے اب عام انداز سے بھی اگر سوچئے تو آخر حسین نے بیعت کا انکار کیوں کیا اور انکار بیعت فاسق کے مقابلے میں اتنی قربانیاں اور مصائب کیوں برداشت کیے اس لیے یقین تھا کہ کوئی ولایت حق قائم ہے یہ کیا ہے اس کی سلطنت کیا ہے اس کا اختیار کیا ہے اس کا اقتدار کیا ہے اس کی فوج کیا حقیقت رکھتی ہے اس کا ظلم و ستم کیا حقیقت رکھتا ہے اقتدار حق قائم ہے میں مٹ جاؤں گا مگر اس کی وہ نصرت و مدد شامل حال ہوگی کہ میرے اسیر بیٹے سے بھی بیعت کا مطالبہ نہ کر سکے گا حسین سے مطالبہ بیعت ہوتا رہا یہ سب آپ کے مانوس مضمون ہیں نا سنتے رہتے ہیں امام نے قربانی دے دی بیعت نہیں فرمائی اور جناب سید سجاد نے اسیری قبول کی اور کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک تشریف لے گئے دربار میں ہیں کوئی روایت ہے کسی کتاب میں کسی تاریخ میں کہ پہنچ کر یزید نے کہا اب میری بیعت کر لو یہ کون سی ہیبت تھی یہ کون سا رعب تھا یہ کون سا دبدبا تھا یہ کون سا جلال تھا ایک رسن بستہ اسیر میں کی جرات نہ ہوئی طلب بیعت کی یہاں سے پہچانو ولایت حق کسے کرتی صلوات پڑھیں محمد و آل ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل ولایت حق ولایت حق زندگی بسر کرو اللہ سبحانہ و تعالی کے اقتدار میں ولایت حق قدم قدم پر اس کی نصرت ہوگی مدد ہوگی ہر طرح کی مدد علمی فکری عملی مادی معنوی ہر مدد ہوگی ہر وسیلے سے ہوگی وہ فیاض علی الاطلاق اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے وہی عطا کرے گا کوئی ایک صفت بھی بچا کر وہ اپنے لیے نہیں رکھتا میرے اس جملے سے بعض اصحاب کو کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ یہ عجیب بات کہہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اپنی کوئی صفت بچا کے نہیں رکھتا اس کی فیاضی کا کلمہ پڑھو فیاضی صمد ہے صمد خدا کی قسم صمد بے نیاز غنی علی الاطلاق غنی علی الاطلاق کسی نے کہا کہ خلاقیت خدا خالق ہے کیا بندوں کو بھی اس نے خالق بنایا ہے؟ اچھا اب اس کا جواب، ہر چیز کا جواب دو سطحوں پہ ہوتا ہے. پرانی اصطلاح تھی نقلی اور عقلی. عربی زبان میں تو نقلی کا لفظ بالکل صحیح معنی میں برقرار ہے، اردو میں نقلی کا لفظ ذرا غلط معنی میں آ گیا ہے، اس لیے میں نے اصطلاح بدلنے کی کوشش کی. میں کہتا ہوں سمعی اور عقلی. دلیل سمعی اور دلیل عقلی اردو میں کم سے کم اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر. دلیل نقلی کہنا، بہت سے اچھے خاصے لوگ سوچتے ہیں کہ نقلی دلیل کے کیا معنی، کیا نقلی بھی دلیل ہو سکتی ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں نقلی کے معنی جعلی کے ہیں، یہ دستاویز نقلی ہے یعنی جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے. سمعی کے معنی ہے جو دلیلیں سنی گئی ہوں. سنی گئی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ سامعہ ایک ذریعہ اخذ علم ہے، ہے نا؟ ہم دیکھ کر کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں اور سن کر بھی کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں. تو حصول علم، انفارمیشن حاصل کرنے کے جو وسیلے اور ذرائع ہیں، اس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اللہ کی آیتیں ہم سنتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے فتبارک اللہ احسن ال، کیا ہے آگے؟ خالقین. یہ جمع کیوں ہے؟ وہ تمام خلق کرنے والوں سے بہتر خلق کرنے والا ہے. یعنی خلق تو تم بھی کر سکتے ہو، کیا کرتے نہیں؟ سچ خلق نہیں کرتے تو جھوٹ کتنا خلق کرتے ہیں. علم رجال اٹھا کے دیکھیے، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے علامہ محقق عارف بزرگوار علامہ سید مرتضی العسکری کو. ان کی کتاب موجود ہے 150 صحابی مختلق، جعلی روایتیں گڑھنے والوں نے جعلی صحابیوں اور راویوں کے نام بھی گڑھ ڈالے. ایسے ایسے نام، ایسے افراد جن کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا، راوی بنے بیٹھے ہیں. ایک سو پچاس صحابی مختلق. مختلق یعنی تھیا نہیں کوئی، بنا دیا نام. اچھا، اور یہ تو ایک منفی مثال ہے. مثبت مثال بھی، اگر آپ کے اندر کریٹیویٹی نہیں ہے تو ایجوکیشن کا سارا فلسفہ ہی باطل ہو جائے گا. بچوں کے ذہن میں کریٹیویٹی ہوتی ہے، بڑوں کے ذہن میں کریٹیویٹی ہوتی ہے، خلاقیت. خلاقیت اگر خلاقیت نہ ہو تو یہ ایجادات کا سلسلہ باطل ہو جائے. آپ نے پرندے اڑتے ہوئے دیکھ کر اسی شکل کے ہوائی جہاز بنا لیے، آپ کے ذہن میں یہ خلاقیت اسی نے وضعیت کی. خلاقیت صفت تھی اللہ کی، عطا کر دی اس نے آپ کو. گھوڑوں پہ سواری کیا کرتے تھے آپ، اس کے بعد آپ کے یہاں ہارس پاور کا تصور آ گیا. آپ نے انجن بنائے، گاڑیاں بنائی، خلاقیت تھی نا، کریٹیویٹی تھی. آپ بھی تخلیق کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ایجاد و تخلیق کا رشتہ ہے. صفتیں یہ آپ میں کہاں سے آئیں؟ اللہ نے عطا فرمائی. اور دوسری چیز ایک اور ہے، ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا معبود ہے. اللہ اکبر، یہ اور زیادہ مشکل. کل کی طرح پھر میں کہوں گا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، یہ راستہ ہے توحید حق سمجھنے کا، ادھر شرک ہے ادھر کفر. عبادت اور عبادت ہی نہیں، عبادت اطاعت اور عبادت کی جتنی قسمیں، اطاعت کی جتنی قسمیں، سب خاص ہیں پروردگار کے، مگر یہ کہ وہ کسی اور کو بھی مطاع بنا دے. مطاع، اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. وہ کہتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟ میرا بھی کہنا مانو. اور ایک دو بار تھوڑی فرمایا، پہلے ہی دن جس دن نبوت کا اعلان ہوا، جس دن توحید کا اعلان ہوا، اسی دن کہا جو میرا آج جو مجھ پر ایمان لائے گا وہی میرا وزیر و وصی و جانشین ہوگا، اور تم لوگ اس کا کہنا مانو جس پر طعنہ دیا کافروں نے ابو طالب کو. کافروں نے طعنہ دیا ابو طالب کو. کیا طعنہ دیا؟ لیجئے اب آپ اپنے بچے کی اطاعت کیجئے. آپ کا بھتیجا آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اب آپ اپنے بچے کی اطاعت کیجئے، اور یہ کہتے ہوئے ابو طالب کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے ہیں. ایک روایت ہے ابو طالب کا مذاق اڑانے کی، ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے، ایک ٹریڈیشن ہے چلا.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
چلنے دیجیے. تو پیغمبر اللہ نے کہا میری اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو، رسول نے کہا کہ میری اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو اور میرے وصی کی اطاعت کرو. اور صرف وصی کی نہیں، بچوں سے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو، بیویوں سے کہا شوہروں کی اطاعت کرو. یہ 21ویں صدی میں یہ مسئلہ بدل تھوڑی جائے گا. خواتین میری تقریریں سنیں، اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، خواتین کو شوہروں کی اطاعت کا حکم ہے. اگرچہ شوہروں کو خواتین پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی. اور اطاعت ظلم کی ہو بھی نہیں سکتی. کاش یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے، ظلم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی کی اطاعت لے سکے. ماں باپ بچوں پہ ظلم کر کے دیکھیں، بچے باغی ہو جائیں گے، بچے باغی ہو جائیں گے. جب بچے باغی ہو جائیں تو پھر عورتیں کیوں نہ باغی ہوں؟ حق ہے عورتوں کو بغاوت کا، اگر شوہر ظالم ہوں. ایسا نہ کیجیے گا کہ وہ ایک ہی جملہ یاد رکھیے گا. آج تو مولانا نے ماشاءاللہ کہہ دیا حق ہے عورتوں کو بغاوت کا. آگے آیت، ایسا نہ کیجیے گا، ایسا نہ کیجیے گا. عورتوں کو حق ہے بغاوت کا اگر شوہر ظالم ہو. وہ بغاوت کا لفظ میں ادبی استعمال کر رہا ہوں، سیاسی نہیں. اس لفظ کی ادبی معنویت کو پیش نظر رکھیے گا، ادبی ہاں، سیاسی نہیں. تو اطاعت وہی ہوتی ہے جہاں حق ہو، عدل ہو، انصاف ہو، لطف ہو، کرم ہو، ولایت ہو. جہاں شان کرم نہ ہو، جہاں جوہر ولایت نہ ہو وہاں اطاعت ممکن نہیں ممکن نہیں ممکن نہیں ہے کہ وہاں اطاعت ہو. لیکن آپ نے یہ مثال میں نے دی کیوں؟ کہ کوئی چیز رب اکبر نے صرف اپنی ذات کے لیے بچا کر اٹھا کر رکھی ہی نہیں، حتیٰ کہ اطاعت و بندگی، بندگی بھی ادبی معنی میں رکھیے گا. اطاعت کسی کی بات ماننا، حضور پیغمبر کچھ آپ فرما رہے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم تسلیم کرنے کے لیے حاضر، آپ کچھ کہیں تو ماننے کے لیے تیار، منع کریں باز رہنے کے لیے تیار، عطا کریں لینے کے لیے تیار، عطا نہ کریں تو ہم مانگنے کی جرات و جسارت نہیں کر سکتے. آپ جو کریں ہم اس کی پیروی کے لیے تیار. اگر آپ کہہ دیں کہ یہ عمل میرے لیے مخصوص ہے تم اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے لیے تیار. خصوصیات پیغمبر ہیں. پیغمبر نے مثلا 11 شادیاں کی یا اور زیادہ، اب جو سیرت کی کتابوں میں اختلاف ہے وہ آپ جانتے ہیں. اب آپ فرمائیے امت کے لیے حجت ہے کہ سیرت پیغمبر ہے، عمل پیغمبر ہے، عمل پیغمبر. جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنی بیویاں تھیں؟ یہ عملی مسائل. امت کے لیے یہ عام نہیں ہے، آپ کا عمل آپ کے لیے خاص ہے. جو عمل امت کے لیے عام ہم اس کے پابند، جو عمل امت کے لیے عام نہیں ہم اس کے لیے اصرار بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے اطاعت. تو اصل معبود ہے خدا، مگر اس نے اطاعت و بندگی بھی تقسیم کر دی. توجہ رہے، توجہ رہے. اسی لیے اس نے فرمایا، پھر دہرا رہا ہوں، کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. محمد وہ بندہ ہے جو اٹھا، بلند ہوا، قریب ہوا، قریب ہوا، قریب ہوا، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. یہ مضمون دوسرے مقامات پہ چونکہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلے برسوں میں، اس لیے بس اشارہ کافی. کوئی صفت اس نے بچا کر اپنے لیے نہیں رکھی، کوئی صفت، سب عطا کرتا جاتا ہے. اور انہی صفات میں سے ولایت ہے، ولایت، خدا ولی ہے، اور اس کے بعد رسول ولی ہیں، اور اس کے بعد وہ ہستیاں ولی ہیں جو اس ولی تک پہنچائیں. بس اب وقت نہیں ہے اس لیے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. وہ ولی ہیں جو اس تک پہنچائیں، اور ان ہستیوں میں علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. کوئی اور ہے یا نہیں یہ تو بحث ہو سکتی ہے، ان ناموں کے بارے میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں. گنجائش نہیں، گنجائش نہیں. حسین ابن علی، امامت حسین ہے کہ جو حق تک پہنچائے گی. کیوں؟ حسین کے ہاں جو رافت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، لطف ہے، جو صفات ربانی کی تجلیاں ہیں. بہت بار کہہ چکا ہوں اور پھر اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بہت سے نکات اور مطالب تھے ذہن میں جو گزارش کرنا چاہتا تھا آج بطور خاص، مگر انشاءاللہ کل. میں سن رہا ہوں آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ آج سنڈے ہے، مگر میری طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صفات رب میں جو ولایت ہے، صفت بھی ہے ایک منصب بھی ہے، صفت بھی ہے منصب بھی ہے. اس نے یہ صفت بھی عطا کی، منصب بھی عطا کی. اللہ اکبر. ولایت صفت بھی ہے، منصب بھی ہے. اللہ منصب اسی کو دیتا ہے جہاں صفت ہو. جہاں صفت نہ ہو اگر وہاں منصب دے دے تو اس کی عدالت کے خلاف, اس کے نظام میں خلل واقع ہو. صفت نہیں ہے بھائی, نماز پڑھانے کا منصب آپ کسے دیں گے جسے نماز پڑھنی آتی ہو؟ جسے قرأتی نہ آتی ہو قرآن مجید کی, جسے حمد کا سورہ پڑھنے نہ آتا ہو, آپ اسے پیش نماز بنائیں گے؟ نہیں. اور اگر بنائیں گے تو اس کی نماز تو ہوتی ہی نہیں, آپ کی بھی نہیں ہوگی. بس امام بنانے میں یہ سوچ لیجئے کہ امامت کی صفت ہے کہ نہیں. اگر کسی ایسے کو امام بنائے, کوئی نزاع نہیں ہے, کوئی نزاع نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی مناظرہ نہیں ہے, یہ دور مناظرے کا نہیں ہے. بات ایک انسانی اپیل کی ہے, آپ اسے امام بنائیے جس میں امامت کی صفت, ورنہ وہ تو ضائع ہی ہے, آپ بھی ضائع ہو جائیں گے. آپ بھی ضائع. تو آپ ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں جہالت کی بنا پر, خود غرضی کی بنا پر, تعصب کی بنا پر, ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, کمیاں ہیں, خرابیاں ہیں, اپنے پرائے کو دیکھ کر. ہم نے مسجد بنائی تو یہ سوچ لیا کہ ہم اپنے خاندان کا رکھیں گے امام, چاہے اس میں امامت کی صفت ہو یا نہ ہو. لیکن اگر خدا نے مسجد بنائی مثال ہے, اور خدا کسی کو امام بنائے, تو اس میں خدا کے بنانے کے بعد شک ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں صفت ہے یا نہیں. وہ بنائے گا اسی کو جس میں صفت ہو. اب اگر کسی ایک ہی خاندان سے بناتا چلا جائے تو اسے خاندان پرستی نہ کہیے گا, اس میں پھر یقین کرنا پڑے گا کہ یہ خاندان ہی ایسا ہے جس میں صفات کی جلوہ گری ہے. خاندان ہی ایسا ہے کہ صفات کی جلوہ گری ہے. ارے بھائی, الہیاتی سطح سے گفتگو نیچے لے آئیے, عرفانی سطح سے گفتگو نیچے لے آئیے, عام تاریخ بشری کے حوالے سے بتائیے کوئی اور علی ہے جس کے یہاں حسن پیدا ہوا ہو؟ ایسے باپ اور ایسے بیٹے دکھائیے تو صحیح. کوئی اور علی ہے جس کے یہاں حسین پیدا ہوا ہو؟ کوئی اور حسین ہے جس کے یہاں زین العابدین پیدا ہوا ہو؟ کوئی اور زین العابدین ہے جہاں محمد باقر پیدا ہوا ہو؟ صفات کی جلوہ گری ہے. یہ پیکر مادی پیکر نہیں, صفات کے پیکر تھے. یہ پیکر اوصاف کے پیکر تھے اور سراپا ولایت کے پیکر تھے. اسی لیے وہ صفت تھی, وہ عام بات جو میں بھی کہتا ہوں, سب کہتے ہیں, سب کہتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں سب. اللہ رب العالمین ہے, وہ ولی العالمین ہے، ولی المخلوقین، ولی العالمین، رب العالمین. کوئی اس کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس کا فیض عام ہے. حسین کو کوئی امام مانے یا نہ مانے، حسین کے قتل کے لیے آئے، حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، تب بھی حسین اپنی ذات کا دفاع بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کو سلامتی دیتے ہیں، ولایت، ولایت، سرپرستی، سرپرستی، سرپرستی. حر کے لشکر کے ساتھ امام کا سلوک ولایت، معمولی سلوک. یہ ولایت حق، یہ ولایت حق ہے جس کی شان کہاں ملتی ہے؟ امامت حسین. لشکر آیا ہے امام کو گرفتار کرنے کے لیے، آیا دشمن ہے، دشمن فوج اپنے بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا جو کچھ پانی کا ذخیرہ ہے لٹا دو، پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں. خدا کی قسم، مسلمانوں کی طرف سے جب حسین کے نام کی سبیل لگتی ہے تو اس میں بڑی معنویت ہے. سبیل حسین کہاں لگی تھی؟ سبیل حسین، پانی پلانے کی سبیل، پانی پلانے کی سبیل، پیاسوں کو پانی پلانا، حسین کی سیرت، حسین کی شان ولایت کی علامت بارز. حسین کی شان ولایت کی علامت ہے سبیل حسین. آپ اسے معمولی رسم سمجھتے ہیں؟ یہ رسمیں یوں ہی قائم نہیں ہیں. سبیل امام کی سیرت کا تسلسل ہے. پیاسوں کو پانی پلاؤ، اور کس طرح پانی پلایا ہے، اللہ اکبر. سبیلوں پہ بیٹھنے والے جوانوں کو مجدا، کتنے مبارک ہو تم، کیسی اچھی توفیق پائی ہے تم نے. سبیلوں کے پاس بیٹھ کے پانی پلانا معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ہے. امام نے حور کے لشکر کو پانی پلانے کا حکم دیا، اس میں کچھ ایسے پیاسے تھے. ایک شخص کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا آنکھوں میں دھند آ گئی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. کوئی امام کا ایک ملازم آیا، وہ پانی پلانا چاہتا تھا تو مجھے مشکیزے کا دہانہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایک مرتبہ امام خود اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کے قریب آئے، اپنے چلو سے سہارا دے کر اسے پانی پلایا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ سبیلیں اور سبیل پہ بیٹھ کے پانی پلانے والے، یہ سیرت حسین اور کردار حسین کو زندہ کرنے والے ہیں. بس آج 3 محرم ہیں، چند دنوں میں محرم کا سلسلہ تمام ہو جائے گا. یہی حر ہے، شان ولایت، شان کرم حسین کی تاثیر ظاہر ہوئی. شب عاشور آ گئی، شب عاشور حر، شب بھر پیاسا رہا، بھوکا رہا. حور کے خیمے میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیٹا، بھائی، غلام سب ساتھ والے بیٹھے ہیں. غلام بار بار آتا ہے، دسترخوان لگا ہے، غلام کو کوئی جواب نہیں دیا. بیٹا آیا، بابا، بابا دسترخوان لگا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. حر پشت فرس پہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں حر، اور نگاہ کدھر ہے؟ خیام حسینی کی طرف. بیٹے سے کہا، بیٹا ذرا غور تو
تو کرو جو میں سن رہا ہوں کیا تمہیں بھی سنائی دے رہا ہے؟ بیٹے نے اپنی سماعت باپ کی نگاہوں کی سمت پر لگا دی، کہا بابا ہاں سن رہا ہوں، خیام حسینی سے بچوں کی علتش علتش کی آواز آ رہی ہے۔
اجرکم علی اللہ،
ابھی نہیں ابھی نہیں، شان کرم حسین، شان ولایت حسین، شان سرپرستی حسین، اور آئے اور آئے، دست بستہ خدمت میں حاضر ہوئے، معافی طلب کی، امام نے دونوں جہان کی آزادی کا مژدہ سنایا، اے اور تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، اور نے اس نے جہاد چاہا، اور اس نے جہاد لینے کے بعد پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ دیکھیے یہ جرأت و شجاعت و صبر کے مراتب ہوتے ہیں، جب یہ یقین ہو کہ میں بھی مروں گا بیٹا بھی مرے گا تو پہلے بیٹے کو بھیجنا، یہ صبر کے مراحل طے کرنے ہیں کہ پہلے داغ اٹھا لوں تاکہ یہ اجر بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ جب آپ سیر و سلوک عملی کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے نفس کو بلند کیا جاتا ہے، کس طریقے سے صبر و رضا کی منزلیں طے کی جاتی ہیں، کس طریقے سے نظام ولایت کا جزو بنا جاتا ہے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بیٹے کو پہلے بھیجا، بیٹا گیا اور کچھ دیر جاں بازی کے ساتھ لڑتا ہوا جب اس دنیا سے سدھارنے لگا، آواز دی، بابا میری خبر لو، اب جو حر پہنچا ہے جوان بیٹے کے لاشے پر، اب شان ولایت حسین یہ تھی، حر سے پہلے حسین موجود تھے۔ حر نے کہا آقا غلام پر یہ کرم، میں کہوں گا حر یہ منظر دیکھ لے، ارے بعد میں کچھ اور منظر سامنے آنے والا ہے، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پل لگے گا، اور اس وقت حسین کو سہارا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود پروردگار ہماری عبادت عزا کو قبول فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کے افتخارات میں اضافہ فرما، تجھے تیرے حبیب رسول کا واسطہ ہے، اولیاء کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، حسین شہید کا واسطہ، ملت کو سرفراز فرما، تہذیب آل محمد سے آشنا فرما، انسانیت تڑپ رہی ہے، امن و عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما۔
الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، رحمة للعالمین، ابی القاسم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برادران عزیز، آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ عنوان نقش ہو چکا ہوگا: ولایت حق اور امامت حسین. میں نے آپ کی شان میں اساعت ادب کی، معذرت چاہتا ہوں. میں یہ عنوان آپ کے ذہنوں میں نقش نہیں کر رہا ہوں، یہ تو نقش پہلے سے موجود فطرت الہیہ یہی ہے. میں تو صرف تذکر، تذکیر، یاد دہانی، ذکر کا فریضہ انجام دے رہا ہوں. ولایت حق کا نقش نگین قلب بشر پر کندہ ہے. ولایت حق، اور یہ ولایت حق کا نقش جو کندہ ہے تو صرف ایک کلمہ نہیں ہے وہاں پر، صرف ایک کلمہ نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ہر چند کے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر یہ حقیقت ابھرتی ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ. یہ حقیقت مستحکم ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اور محمد الرسول اللہ کی حقیقت مستحکم ہوتی ہے علی ولی. یہ تسلسل ہے ناگزیر، یہ تسلسل ہے واجب. نہ بوجوب شرعی، بوجوب تکوینی، یہ وجودی حقیقت ہے. ولایت حق کا مضمون پھر احساس دلا دوں کہ اس وقت پوری دنیا کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے یہ مضمون، یہ موضوع، یہ عنوان بہت خاطر انگیز ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں روحانی بحران ہے، عرض کر چکا، دو دن مسلسل عرض کیا کہ یہ روحانی بحران اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام مسائل، وہ چاہے اقتصادی مسائل ہوں یا
سیاسی مسائل ہوں یا سماجی مسائل، معاشرتی مسائل ہوں، اخلاقی مسائل ہوں، علمی مسائل ہوں، سب مسائل صرف خدا ناشناسی کی وجہ سے، خدا ناشناسی ایک ہی مسئلہ ہے، خدا ناشناسی. خدا کو کہاں سے پہچانے، کیسے پہچانے، کس واسطے سے پہچانے، کس ذریعے سے پہچانے، کون پہچنوائے گا خدا کو، کون پہچنوائے گا لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو، وہی تو جس کے لیے کہا گیا کہ نقش الا اللہ بر صحرا. اس لیے ولایت حق کے ساتھ امامت حسین کا عنوان جڑا ہوا ہے. ولایت حق ممکن نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچیں جب تک کہ امامت حسین علیہ الصلاۃ والسلام متمسک نہ ہو جائے. پورے طور پر وابستگی اگر حسین سے نہیں ہے، مکمل وابستگی اگر حسین سے نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ خدا سے وابستگی نہیں ہے.
سبحان اللہ،
کیا حقیقت بیان کی.
معیار ہے، میزان ہے، مقیاس ہے. میں کیا عرض کروں، جو خاموش ہو جاتا ہوں نا کچھ لفظ کہہ کر، تو جی چاہتا ہوں کہ اس لفظ کے محاورہ جو کچھ ہے وہ بغیر کہے ہوئے آپ سمجھ لیں. اب بھی دنیا میں ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو نعوذ باللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کا تخطئہ کرتے ہیں. وفاداریاں تو دیکھیں، ذہنی رجحان کدھر ہے، ضمیر کا تمایل کدھر ہے، سوچ کا کرو کس طرف ہے، طبیعت کا میلان کدھر ہے. دو شخصیتیں ہیں آپ کے سامنے، سادہ سی بات ہے، دو شخصیتیں ہیں. شخصیت بھی کہنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ نعوذ باللہ کیا کیجیے، یہ مجبوری زبان کی ہے، زبان کی مجبوری ہے. کیسے الفاظ آتے ہیں. مجھے تو ایک شعر یاد آتا ہے، ہمارے دہلی کے ایک شاعر ہیں جناب مخمور سعیدی، بہت معروف شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں، بقیت السلف بزرگ اساتذہ کی یادگار ہیں اس وقت. انہوں نے ایک سلام میں کیا اچھا شعر کہا. فرماتے ہیں، وہ دو شخصیتوں کی بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہ شرح صفات آدمی ابن علی کی زندگی. شرح صفات آدمی ابن علی کی زندگی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. دو نام ہیں، دو کردار ہیں، دو شخصیتیں ہیں، دو پیکر ہیں. ایک کا نام ہے حسین،
ابن علی.
سبحان اللہ.
مجبوراً نام لے رہا ہوں ورنہ مقامی ممبر پہ نام نہ لینے سے اکثر گریز کرتا ہوں، چونکہ فضائے دہن و فضائے مجلس سب میں ایک تلخی سی آ جاتی ہے. دوسرا نام ہے یزید ابن معاویہ، یزید حسین اور یزید. اب کسی سے پوچھئے کہ خطا، لفظ خطا، لفظ خطا اس کی نسبت کس کی طرف دینا چاہیے؟ آج دنیا کے دانشور، مفکر، ادیب، خود ساختہ، یا جہاں ساختہ، بھائی خدا ساختہ تو کوئی ہے نہیں اس وقت، کوئی ہے خدا ساختہ؟ کوئی ہے سامنے؟ سامنے نہیں ہے، پردہ غیب میں ضرور ہے. پردہ غیب میں ہے، سامنے نہیں ہے. تو یا خود ساختہ ہیں لوگ یا جہاں ساختہ لوگ ہیں، یا خود سے کچھ بن گئے ہیں یا دنیا نے بنا دیا ہے. دونوں کی شجیت کیا ہے؟ دونوں کا اعتبار کیا ہے؟ خود سے بن گئے تو کیا اعتبار؟ دنیا نے بنا دیا تو کیا اعتبار؟ اعتبار تو بس ایک کا ہے، اگر ہم فرزند توحید ہیں تو اعتبار اس کا ہے جو خدا ساختہ ہو، چاہے سامنے ہو چاہے پردے میں ہو. تو جو بھی ہیں، جو بھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں فہرست میں دانشوروں کی، وہ یہ سوچیں کہ جب تجزیہ فرماتے ہیں، تحلیل فرماتے ہیں واقعات کی، تاریخ کا مطالعہ فرماتے ہیں، تو خطا کی نسبت، غلطی کی نسبت حسین کی طرف دینا روا ہے یا یزید کی طرف؟ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے حسین علیہ السلام کو قتل کر کے سیاسی غلطی کی، یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے کربلا آ کر خطائے اجتہادی کی. حسین لعاب دہان رسول سے پرورش پانے والا حسین، جزو جان رسول، تربیت یافتہ آغوش رسول، فرزند زہرائے بتول، فرزند علی، حسین 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 اجتہاد ہی کا نیاز مند تھا، نہ تھا خطائے اجتہادی کا کیا سوال؟ پہلے اس منزل کو تو سمجھیں. خطائے اجتہادی تو وہاں ہوگی جہاں اجتہاد ہوگا، اجتہاد وہاں ہوگا جہاں جہل ہوگا. بھائی اس جملے پر ٹھہر کے میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، آج یہ جملہ میری زبان پر آ گیا، تصدیق کے لیے ایک مجتہد موجود ہے، ایک مجتہد کا نمائندہ موجود ہے، مجتہد اعظم کا نمائندہ موجود ہے. خدا سلامت رکھے، حضرت علامہ آیت اللہ بہاؤدینی تشریف فرمائیں اور علماء تشریف فرمائیں اور نظام ولایت سے وابستہ افراد موجود ہیں. نظام ولایت کے نمائندے موجود ہیں،
یہ ہمارے دوست آغائے زمانی صاحب کسی زمانے میں دہلی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور آج یہاں کراچی میں ہیں. اس وقت بھی یہ نظام ولایت کے نمائندہ تھے, آج بھی الحمدللہ نظام ولایت سے وابستہ ہیں. ان حضرات کی موجودگی میں یہ مضمون عرض کرتے ہوئے مجھے مسرت محسوس ہو رہی ہے. ان سے پوچھئے مجتہد کسے کہتے ہیں, اجتہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے, اجتہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے, اجتہاد کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب حکم خدا سے واقفیت نہ ہو. ابتدان حکم خدا نہیں معلوم ہے, جب حکم خدا نہیں معلوم تو حکم خدا دریافت کرنے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے جو جد و جہد, جو کوشش, جو سعی, جو علمی ریاض, جو فکری سفر, جو مقدمات علمیہ طے کیے جاتے ہیں کشف حکم کے لیے, حکم الہی کو دریافت کرنے اور کشف کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اجتہاد. توجہ ہے؟ تو اجتہاد کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب پہلے جہل ہو. جب جہل پہلے ہو تو پھر اجتہاد آئے گا, اجتہاد کے نتیجے میں علم پیدا ہوگا. جب اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور اجتہاد کیا جائے گا تب امکان ہے کس بات کا؟ خطا کا. غور فرمانے آپ کہ بھائی خطا کسے, اجتہاد میں خطا کے کیا معنی ہے اسے بھی سمجھ لیجئے, اسے بھی سمجھ لیجئے کہ اجتہاد میں خطا کے کیا معنی ہے. پہلے یہ احساس تسلیم کیجئے کہ کوئی حکم حقیقی, حکم واقعی, حکم الہی ہر مسئلے کے لیے موجود ہے. ہر مسئلے کے لیے, زندگی کے ہر مسئلے کے لیے, چھوٹے مسئلے کے لیے حکم الہی موجود ہے. ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, اب اگر معلوم نہیں ہے تو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مخلصانہ بندگی کے جذبے کے ساتھ, ارادہ اطاعت و بندگی کے ساتھ ہم نے کشف حکم واقعی کا کی سعی کی, کوشش کی, اجتہاد کیا اور حکم واقعی تک پہنچ گئے تو یہ گویا جو حکم حاصل ہوا ثواب ہے. ثواب سواد سے, ثواب تو اس کے بعد ہے. یہ فے والا ثواب اس کے بعد ہے, وہ پھر ہماری فکر صائب ہے. اور اگر حکم واقعی کشف نہ ہو سکا تو خطا ہے. خطا تو ہو گئی, یعنی حکم واقعی دریافت نہ ہو سکا, مگر جو ہم نے کوشش کی اگر وہ کوشش واقعاً مخلصانہ اور بارادہ اطاعت الہی تھی تو خطا کے باوجود ثواب ملے گا. کوشش تو کی, کوشش تو کی, اور فرمایا لیکن دونوں صورتیں, خطا و ثواب دونوں صورتیں تب ہیں جب اجتہاد کا قدم درمیان میں ہو. اجتہاد کی ضرورت اسے پیش آئے گی جو حکم سے جاہل ہو. حکم سے جاہل کوئی اور ہو تو ہو, مگر حسین کو کیسے مانے؟
محمد
حسین کے لیے یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے, تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ مسئلے سے واقف نہیں تھے. میں کیا مثال عرض کروں آپ کے سامنے, کیا مثال عرض کروں, میں فقہ کا طالب علم ہوں, میں فقہ کا معمولی سا طالب علم ہوں, میرا بچہ 10-11 برس کا بیٹا ہے, وہ 10-11 برس کا بیٹا بیشتر مبتلا بہ مسائل سے واقف ہے بحمد اللہ, وہ مسائل سے واقف ہے, مکلف نہیں ہے, تکلیف شرعی اس پر نہیں ہے, نماز پڑھا نہیں سکتا, نماز کے تمام احکام سے واقف ہے, وضو کرنا اس پہ واجب نہیں, وضو کے احکام سے واقف ہے. میں نہیں بلا تشریح عرض کر رہا ہوں, میرا بیٹا, میں کیا, میرا بیٹا کیا, اور نماز کی حد تک نہیں ہے بات, نماز کی حد تک نہیں, وہ میرے مزاج سے واقف ہے کہ کس سے ملیں گے کس سے نہیں ملیں گے, کیا چیز قبول کریں گے کیا چیز قبول نہیں کریں گے, اسے یہ معلوم ہے کس کے گھر جانا پسند کریں گے, کس کے گھر جانا پسند نہیں کریں گے. میرا بیٹا یہ جانتا ہے کہ کس کے گھر کس کی دعوت قبول کریں گے کس کی دعوت قبول نہیں کریں گے, اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹے سبب کیا ہے تو وجہ بھی بتائے گا. کیونکہ وہ شخص ایسا ہے اس لیے یہ وہاں نہیں جائیں گے. ان کے ہاں نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا, ان کے ہاں احکام کا خیال نہیں رکھا جاتا, ان کے ہاں حجاب کا خیال نہیں رکھا جاتا, ممکن نہیں ہے کہ باپا وہاں چلے جائیں. میرا بیٹا میرے مزاج سے واقف ہے, نبی کے دل کا ٹکڑا نبوت کے مزاج سے واقف نہ ہوگا. نبی کا کون بیٹا, نبی کا کون بیٹا جس کے لیے نبی نے اہتمام کیا, بیٹی فاطمہ تم اپنا دودھ نہ پلانا پہلے میرے سپرد کرنا, امامت حسین سینہ نبوت اور دہان نبوت سے بلا فاصل سیراب ہوئی. حسین نبوت کا مزاج داں ہے, یہ حسین مشیت کا رازداں ہے. نبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بس اب آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا, نبوت کس کا نام ہے؟ امانت داری مشیت کا نام ہے نبوت. امانت داری مشیت کا نام ہے نبوت. جو نبوت کا مزاج داں ہوگا وہ مشیت کا راز داں ہوگا. حسین کی شان میں ساتھ ادب بے معرفتی ہے, اور آج تک ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں کہ جو نعوذ باللہ
کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بڑا محترم لقب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ قاتلان حسین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی اس کے لیے استعمال کرے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس سے کبھی راضی نہ ہو. اور یہ تو ہم کیا کہیں گے, جو قاتل حسین کی رضایت چاہے گا خدا اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا, کبھی راضی نہیں ہوگا. حسین سے وابستگی خدا تک پہنچاتی ہے, خدا تک پہنچاتی ہے, ولایت حق تک پہنچاتی ہے. یہ آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ ولی ہے ان ایمان لانے والوں کا, ایمان لانے والوں کا, اور انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے, ظلمتوں سے. ظلمات جمع نور واحد. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى الانوار, نہیں ہے الى النور. ظلمات کے مقابلے میں انوار ہونا چاہیے, تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف. تاریکیوں میں کثرت ہو سکتی ہے, تاریکیوں میں تعدد ممکن ہے, نور کا مزاج وحدت ہے, وحدت وحدت اتحاد نہیں وحدت. اتحاد تو وہاں ہو جہاں پہلے تغایر ہو, اتحاد مسبوق بتغایر ہے. وحدت وحدت اب میں کیا عرض کروں, بزرگوں کو دیکھ کے ایسے فقرے زبان پہ آ جاتے ہیں. آپ کو شکوے کا حق ہے, مگر وہ رشتے ہی کیا جس میں دلے شکوے پیدا نہ ہوں. آپ ہم سے گلہ مند رہیں گے تو ہمیں یاد رکھیں گے, ہم آپ سے کچھ شکوا لے کے جائیں گے تو ہم آپ کو یاد رکھیں گے. عموماً لوگ رخصت ہوتے وقت کہتے ہیں کہا سنا معاف کیجیے گا, میں کہا کرتا ہوں کہ کہا سنا یاد رکھیے گا. آپ بلاتے ہی ہیں کہنے سننے کے لیے, اگر میرا کہا سنا سب بھلا دیا آپ نے. فائدہ کیا ہے, جو آتا ہی میں جو کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھیے گا, جو سن رہے ہیں اسے یاد رکھیے گا. اب بھلا دیا اگر تو پھر ہمیں بھی آپ بھلا دیں گے. بہرحال تو یہ خیال رہے کہ یہاں پر نور میں وحدت, وحدت ظلمات میں تعدد ہو کثرت ہو جو بھی, یہ وحدت, وحدت ولایت کو دیکھیے پہلے. وہ جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں, بلا سبب نہیں عرض کر رہا ہوں, میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے, خطیبانہ ضرورت نہیں ہے, میں کوئی بات خطیبانہ ضرورت کے تحت کہتا ہی نہیں ہوں. اس پر ایک اور لطیف سا جملہ یاد آ گیا, اسی ممبر پر برسہا برس تک جناب سید العلماء حضرت آیت اللہ العظمٰ مولانا علی نقی صاحب اللہ مشتہد العصر, آپ حضرات تک فیض پہنچاتے رہے ہیں, اور عربی کے بہت پائے کے شاعر تھے, عربی کے, فارسی میں بھی شعر کہیں اردو میں بھی کہیں, لیکن عربی کے, عربی شعر کا پایا ان کا بہت بلند تھا, عربی نثر بھی عربی شاعری بھی تھے, فقیر مشتہد, اس لیے شاعر کی حیثیت سے شہرت انہیں گوارا نہیں کی, لیکن شعر کے نباز بھی تھے, اگر کوئی تنقید نہ کرے تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے. شعر کے نباز بھی تھے, چنانچہ کسی نے ان کے سامنے شعر ایسا پڑھا جس میں کوئی کمزوری تھی, لفظ کو بگاڑ کے اور بحر میں باندھا گیا تھا. کہتے ہیں نا یہ قافیہ دیکھیے میں نے کیسا باندھا ہے. قافیہ باندھنا ہنر مندی نہیں ہے, قافیے کا بندھ جانا ہنر مندی. تو بہرحال اب وہ چونکے, اب بعد میں ان کا بس لہجہ دیکھ تیور دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ گرا گزرا. انہوں نے کہا حضور ضرورت شعریہ کے تحت ایسا کیا گیا. انہوں نے کہا شعری کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ضرورت شعریہ پیش آئی. شعری کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ضرورت شعریہ پیش آ گئی. تو یہی صورت خطابت کی ہے کہ خطابت کی ضرورت کے تحت کوئی بات کہی جائے یا ضرورت کے تحت خطابت کی جائے. توجہ, ضرورت کے تحت خطابت ہونی چاہیے, نہ کہ خطابت کی خاطر کوئی حقیقت مسخ کی جائے اور نعوذ باللہ اسے تبدیل کیا جائے. نہیں, یہ میرا شبہ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. تو یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں سے کوئی بات بھی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطابت کی ضرورت ہے, بلکہ ان موضوعات پر خطابت کی ضرورت ہے. کیا؟ کہ جتنی صفتیں حق کی ہیں وہ سب دیتا چلا جاتا ہے, اور اسی طرح اس کا نظام ولایت حق اور ولایت حق جاری ہے. بس اس چیز کو اگر درک کر لیا میرے آج کی نسل نے, آج کے انسان نے, آج کے بشر نے, تو وہ نجات پا گیا. سب مسئلے حل, سب مسئلے حل. ہر ایک کو یہ خیال رہے کہ ہمارے اوپر ایک ہے. ہمارا عالم یہ ہے, ہر شخص یہ دیکھتا ہے ہمارے ماتحت کون ہے, کتنے ہیں, ہمارا مطیع کتنا ہے. ہر شخص, اب میں اپنے دوستوں پر شمشیر ستم چلاتا ہوں, یہ تو محبت کے آداب میں ہے. ارے میر حسین علی صاحب تشریف فرما ہے, بہت اچھے افسر ہیں. آج کل افسروں کا کیا مزاج ہے, ادھر کئی افسر بیٹھے ہوئے ہیں, میں اب سب کا نام کیا لوں. افسروں کا مزاج یہ ہے کہ میری اطاعت کتنی کرتے ہیں میرے ماتحت. مجھے نہیں معلوم یہ دفتر میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ تو بہت اچھا رہتا ہے. مگر عام طور پر یہ ہوتا ہے, اچھا یہاں تو یہ مسلمان ملک ہے, یہاں سب انشاءاللہ اسلامی مزاج رکھتے ہوں گے. ہم اپنے ملک کا رونا روتے ہیں آپ کے سامنے. اب پتہ نہیں اپنے ملک کا رونا رونا بھی کہیں مہنگا نہ پڑے وہاں جا کر. مگر خیر, اب اتنا بھی کیا ڈر کے جیا جائے. اور اگر اتنا ڈرنے لگے تو ولایت حق کا مضمون پھر چھیڑنے سے فائدہ کیا. مزاج یہ ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے تک افسر کا کہ اپنے ماتحت پر نظر رکھتے ہیں. اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ ہر شخص اپنے مافوق پر نظر رکھے, مسئلہ حل ہو جائے. وہی مسئلہ حل, ماتحت کو نہ دیکھو مافوق کو دیکھو. ہر شخص اپنے مافوق کی پوری اطاعت کرے, کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا.